الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی جس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تھی کہ دیکھو اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا خدا نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ جملہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑی راحت کا سبب ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے رہتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے نفع مل جاتا، اتنا مل جاتا، اتنا مل جاتا۔ کبھی نقصان پہنچتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ کیوں نقصان پہنچ گیا۔ جب اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، تو اب پھر وہ پریشان نہیں ہوگا۔ بعض روایت میں اس طرح سے ہے، جو ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر، وہ سختی کے وقت تجھ پر رحم فرمائے گا۔ بعض احادیث میں یہ جملہ بھی شامل ہے اس حدیث کے ساتھ کہ جب خوشحالی ہو اس وقت تم اللہ کو یاد کرو، تو جب تنگی آئے گی اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب خوشحالی ہوتی ہے، انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، پیسے کی بہتات ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ پاک کو بھولنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو خوشحالی ہو، کتنی بھی خوشحالی ہو، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو نہیں بھولنا۔ یہ چیز ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت طیبہ سے اور اپنی سیرت سے اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے حالات آئے، خوشحالی کے حالات آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ایسے ہی تھا کہ آپ گھر میں آتے اور آنے کے بعد میں بستر سے اٹھ کر مصلی پر آ جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بستر میں لیٹے، اور بستر میں بھی کہتی لحاف میں، اور لحاف میں کب لیٹتا آدمی بتاؤ؟ جب سردی ہوتی ہے، لحاف بنتا روئی کا، تو جب سردی ہوتی ہے تب لحاف میں، اور مدینے کی سردی بہت مشہور ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف میں لیٹے، اور لحاف میں لیٹنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ہی اٹھ گئے، وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد میں آپ مصلے پہ کھڑے ہو گئے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، کئی پارے، کئی جز قرآن کریم کے پڑھے، دیر تک رکوع کیا، دیر تک سجدہ کیا، کھڑے کھڑے بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، سجدے میں بھی روتے رہے، پوری نماز میں روتے رہے۔ بہت دیر کے بعد پہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشا ہیں، اتنی مشقت میں اپنے آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک نعمتیں عطا فرمائے تو شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بندہ نعمتوں کے زیادہ ملنے پر عبادات بھی زیادہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی خاص توجہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی ولایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا قریب اور ولی بن جاتا ہے یہ بندہ. اور جو بندہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر مصیبتوں میں پھنستا ہے اور پھر نعمتیں رفتہ رفتہ اس کی کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے اس حدیث میں یہ کہا گیا تعرف الی اللہ فی الرخا یعرفک فی الشدہ، کہ جب خوشحالی کا وقت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، سختی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں وہ تم کو یاد رکھے گا. وعلم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، پھر فرمایا اور یقین کرو کہ جو چیز تم کو مل نہیں سکی تو وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی. بعض مرتبہ ہوتا نا بھائی یار یہ چیز ہمیں ملنی تھی نہیں ملی، ارے لکھ رکھا تھا اللہ نے نہیں ملنی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کہتے بھائی ہمارے زمانے میں جو گھر تھا نا کل 20,000 روپے کا گھر تھا 50 سال پہلے، چوک گئے ہم ذرا سے، چوک گئے تو اللہ نے چکا دیا، اللہ نہیں چاہتے تھے وہ چیز ہمارے پاس میں آئے، اس چیز کا فائدہ دوسروں کو پہنچے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا حضور نے یقین کرو اس بات کا، وعلم یقین کرو اس بات کا کہ جو چیز تمہیں مل نہیں سکی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی. کیا بات ہے، سرکار کی ایک ایک بات بالکل ایسی ہے جو دل پہ بیٹھتی ہے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. پھر فرمایا اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ ٹل ہی نہیں سکتی تھی. کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو پریشان ہوتا آدمی، کیوں پہنچ گئی تکلیف؟ پہنچنی تھی، وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اللہ نے اس کو لکھ رکھا تھا. اور جو کچھ تجھے ملا ہے وہ بغیر ملے رہ ہی نہیں سکتا تھا، جو مل گیا اللہ نے لکھ رکھا تھا، ملا ہے وہ. اور فرمایا اور جان لے کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے. وعلم ان النصر مع الصبر، ہمارے اندر آج یہ صفت بہت کم ہو گئی ہے، صبر بہت کم ہو گیا ہے، جلد بازی مزاجوں کے اندر آ گئی ہے. کوئی کام ہوتا ہے بس سوچتے بس فوراً نتیجہ سامنا آئے، سنتے دعا قبول ہوتی ہے من والے کی، سوچتے مسجد میں دعا مانگ کے جائیں گھر پہ ڈھیر لگ جائے مال کا، تو صبر نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کامیابی صبر کے ساتھ رکھی ہے. آدمی کے اندر صبر ہو تو اللہ پاک اس کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور بے صبری سے انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور فرمایا کہ خوشحالی تکلیف کے بعد آتی ہے اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے. آدمی سوچے کہ بس بغیر کچھ کیے ہوئے اور تکلیف پہنچے ہوئے مجھے سب کچھ مل جائے، ایسے عام طور پر ہوتا نہیں ہے. اور اگر تنگی آئے تو سمجھ جائے کہ تنگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے فراخی رکھی ہے اور ہر تنگی کے بعد خوشحالی آتی ہی ہے. اس لیے جو لوگ حالات میں پریشان ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کر دیں گے. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ دیکھو تم لوگ آج کل کچھ ایسے اعمال کر رہے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی کم تر ہیں، یعنی معمولی سمجھ رہے ہو، لیکن یہی اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ انہیں مہلکات میں شمار کرتے تھے، یعنی ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہ سمجھتے تھے. لیکن وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، اس کے بعد چلیے پھر آپ کا زمانہ آپ دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں, صاف حرام, لیکن ہم سمجھتے ہیں بس کچھ خیال ہی نہیں گزرتا دل پہ کہ یہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے, یہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے, ہم سمجھتے نہیں. کتنی نعمتوں کی ناقدری ہم کرتے ہیں, ہم خیال بھی نہیں کرتے کہ نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے. کتنی نافرمانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہے, خیال بھی نہیں ہوتا. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے. ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کتنے بالغ بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھ لے, کیا ان کی نحوست ہم کو نہیں پہنچے گی؟ اور ہم مطمئن ہیں, ہم مطمئن ہیں, ہمارے سامنے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اور ہم شفقت کریں, نہیں بچہ ہے چھوڑو, رات کو دیر تک پڑا ہے, دیر تک آیا ہے, یہ شفقت نہیں ہے, یہ ظلم ہے بچوں کے ساتھ, اور ہم ان کو جہنم کی طرف لے جانے والے بن رہے ہیں. آج کل ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بچوں کو بھی پڑھانا, بچیوں کو بھی پڑھانا, شریعت کے دائرے میں رہ کر پڑھائیے, کوئی منع نہیں کرتا. عورت تجارت کرتی ہے, کام کرتی ہے شریعت کے دائرے میں, کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خواتین تجارت کرتی تھیں بالکل حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تجارت کرتی تھی حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے, مکے کی بڑی تاجرہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعے ان کا مال مزاربت کے طور پر ملک شام لے گئے ہیں اور اس میں بڑا نفع ہوا ہے, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, برکت کو دیکھتے ہوئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ تو در فرید ہے, گوہر آبدار ہے, در آبدار ہے, یکتا موتی ہے. تو انہوں نے چنا, پیغام خود بھجوایا اور نکاح میں آئی. نکاح میں آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ, اس وقت تو اللہ کے رسول نہیں بنے تھے آپ, کہا کہ میرا جو کچھ مال ہے سب آپ کا, سب آپ کا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتی تھی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تجارت فرمایا کرتی تھی, اور تجارت کر کے صدقات کرنے کا شوق تھا, صدقے بہت کیا کرتی تھی حضور کے زمانے میں. یہ چمڑے کو دباغت دیا کرتی تھی اور باندیوں کے ذریعے اسے منڈی میں فروغ کروایا کرتی تھی. ان کے پاس کوئی باندی کام کرنے والی رہا کرتی تھی, ان کے ذریعے سے کام کرواتی اور انہی کے ذریعے سے پھر منڈیوں میں اپنے چمڑے کو فروغ کرواتی تھی. اور بڑی دیالو اور صدقہ کرنے والی عورت تھی, اور دنیا کی تاریخ میں یہی ایک ایسی عورت ہے جن کا نکاح آسمان پر ہوا ہے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح. نہ ان سے پہلے کسی کا ہوا اور نہ ان کے بعد کسی کا ہو سکتا ہے, ہوا نہ ہو سکتا ہے. اب ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, حضور نے نکاح کروایا تھا, مگر حضرت زید جو تھے وہ آزاد کی ہوئے غلام تھے اور یہ حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی. تو مزاج میں یہ تھا میں تو قریش سے ہوں, ہاشمی خاندان سے ہوں, بڑے خاندان سے ہوں, اس لیے اسلام میں کفات کا بھی اعتبار ہے, ذرا دیکھ لیا جائے خاندانوں کو بھی رشتے کرتے وقت, نکاح کرتے وقت سوسائٹی کو دیکھ لیا جائے, ورنہ تو پھر آگے چل کر پریشانی ہوتی ہیں, گھر چلنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کفات کا اعتبار ہے. تو بہرحال حضور نے شادی کروا دی اور شادی ہوئی, لیکن بن نہیں سکی بات. ایک سال میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی. اب طلاق ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا, اور جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام, اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ چاہتے تھے کہ یہ چیز ختم ہو, لیکن حضور اگر کرتے تو حضور کے دل میں ڈر تھا میں اگر نکاح کر لوں گا تو یہ قریش اور لوگ کیا کہیں گے, دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اپنی بہو سے نکاح کر لیا اس کی طلاق کے بعد، اس لیے حضور ذرا بچ رہے تھے. اللہ نے آیت نازل کی فلما قضا زید منہا، زید بھی تنہا وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا صاف، حضور کے منہ بولے بیٹے. جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، نکاح ہوا اور پھر طلاق دے دی، فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا، تو اے پیغمبر ہم نے اب اس کی بیوی زینب، جو پہلے بیوی تھی اب نہیں ہے زینب، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. اللہ نے آسمان پر نکاح کر دیا، اب نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. تو دنیا میں یہی ایک ایسی عورت ہے جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو بہت شکر منایا کرتی تھی اور فخر تھا کہ آسمان پر میرے نکاح ہوا ہے، صدقے بہت کیا کرتی تھی، تجارت کرتی تھی اور تجارت سے جو کچھ ملتا سارا کا سارا راہ مولا میں، کہتی تھی میں تجارت کرتی ہی ہوں راہ مولا میں خرچ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو انہوں نے آپس میں ہاتھ ملائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ غالباً سب سے لمبا تھا، وہ تھی بھی حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ عنہا، تو سمجھے کہ یہ جائیں گی. لیکن گئی حضرت زینب، اب سمجھی حضور کے لمبے ہاتھ کہنے سے مراد صدقے میں لمبے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جن کے ہاتھ. تو یہ بھی تجارت کیا کرتی تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی، انہیں کے گھر میں رہ کر تجارت کیا کرتی تھی. پھر جب جنگ کے مواقع ہوتے تو بہت سی خواتین اور مستورات زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، تیمارداری کرتی تھی، ان کو پانی وغیرہ پلایا کرتی تھی، اس طرح سے چیز ہیں. لیکن عورت کی کمائی کے لیے کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، اور کمانے کا بوجھ عورت کے کاندھوں پر اسلام نے نہیں رکھا. بہت مجبوری ہے ایک الگ بات ہے، مانگنے سے بہتر ہے کہ کوئی باعزت پیشہ، کوئی باعزت کام کر لیا جائے. لیکن یہ کہ کمانے کی ذمہ داری عورتوں پر رکھ دی جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، شادی سے پہلے جب تک بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کی پوری نگہداشت کرنا، پوری تربیت کرنا، تمام ضروریات کا خیال کرنا باپ کی ذمہ داری ہے. شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے، اور خدا نہ خواستہ شوہر نہ رہے تو واپس آ جائے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ نہیں تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اولاد ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے. شریعت نے عورت کے اوپر بوجھ نہیں رکھا ہے کمانے کا، لیکن ایک ہوا چل گئی ہے کہ صاحب لڑکی بھی کام کریں گی، اور لڑکی جب پڑھ لکھ جاتی ہیں تو کہتی ہے ہم خالی بیٹھ کر کیا کریں، تو اب جاتی ہیں اور ان جانے میں نائٹ شفٹوں میں جو جا رہی ہیں، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے بہت بڑا نقصان اخلاق کا ہو رہا ہے. اخلاقی اعتبار سے ہمارے بچے بچیاں اس سے تباہ ہو رہے ہیں. بھلا آپ کیسے اطمینان کر رہے ہیں اس باس کے اوپر جس کی زندگی رنگ رلیوں میں گزری ہے، اور جو اللہ کے خوف نام کی کوئی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اور تنہائی اس کے ساتھ میسر ہے. پھر تنہائیوں کے اندر رات میں سفر بھی ہوتا ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، رات گزاری بھی ہوتی ہے، کبھی آفس کے کام سے باہر جانا بھی پڑتا ہے. کچھ تو سمجھو اللہ کے بندو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، دو روٹی کے خاطر کیا آپ اپنی عورت کو اس طریقے سے باہر نکال لیں گے؟ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے. اگر آپ کوئی بات اچھی نہ لگے تو اللہ کے واسطے معاف فرماؤ، لیکن شریعت کا مزاج یہی ہے، شریعت کا مزاج یہی ہے. ہم اپنے سامنے رہتے ہوئے کہ یہ گوارا کر سکتے ہیں ہماری بیٹی کو کوئی ٹیڑی نگاہ سے دیکھے؟ کوئی بھی باپ گوارا نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھائی گوارا نہیں کر سکتا اس کی بہن کی طرف کو. لیکن ہم جب اس طریقے سے بھیج دیتے ہیں اور وہ بچی ہماری، ہمارے جگر کا ٹکڑا، وہ وہاں پر جاتی ہے تو ان کی جو ہوسناک نگاہیں ہوتی ہیں اس سے کیسے بچ سکتی ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس طریقے سے حفاظت ہونا. ہماری بچی صحیح ہے لیکن سامنے والے جو بھیڑیے ہیں ان کے اخلاق پر آپ کیسے مطمئن ہو گئے؟ کیا آپ حالات پڑھ نہیں رہے؟ آج کل تو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑ رہے لوگ، آپ واقعات پڑھیے کتنے ہیں. گھر میں رہنے والی بچیوں کو درندے پھر رہے ہیں تلاش میں، تو جن لوگوں کو ایسے موقع مل جائیں گے وہ عورتوں کی کمزوری تلاش کرتے ہیں، کچھ عورتوں کی، کچھ مستورات کی، کچھ بچیوں کی کمزوری تعریف. یہ تو تقریبا عورت کی کمزوری ہوتی ہے، وہ تعریف کریں گے، کچھ یہ ہے کہ ترقی مل جائے، ایسی کمزوری تلاش کریں گے، اور اس طریقے سے کمزور کر کے، کمزوری تلاش کر کے وہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور بچی جو ہماری تربیت یافتہ ہے کب تک اپنے آپ کو سنبھالتی ہے؟ تو بھائیو اس چیز سے روکو. ہمارے تعلقات میں کوئی ہے تو کہو بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ، اگر دو روٹی کے بجائے ایک روٹی مل رہی ہے گھر میں عزت کی، کوئی بات نہیں. یہی کہ عزت کا کام آپ کو اپنے گھر میں ہی مل رہا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ گھر میں کام ملتا ہے. بہت سی ایسی سروس اور نوکریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیچر کی نوکری ہے، وہ بھی ایک ٹھیک، زیادہ حد تک یہ کہ ٹھیک ہے، ایک باعزت پیشہ ہے. یا یہ کہ ڈاکٹر بنایا جائے بچی کو، ایک باعزت پیشہ ہوتا ہے، اور وہ پردے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ علاج کر سکتی ہے. ایسی چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے کہ صاحب راتوں کو آپ کال سینٹروں میں بھیج رہے ہیں ہم لوگ اور خیال نہیں کر رہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اخلاق کا اور ہماری غیرت کا جنازہ نکال رہی ہیں. اپنے معاشرے کو بچانا بہت ضروری ہے، معاشرے کی حفاظت اس سے بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو حالات اب چل رہے ہیں نا، وہ لوگ اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ اس بات کی تربیت دے رہے ہیں کہ تم ان کی لڑکیوں کو پھنساؤ، اور ان کی لڑکیوں کو پھنسانے کے بعد میں اپنے مذہب میں لے کر آؤ. تو خدا نہ خواستہ اخلاقی اعتبار سے بچی اگر پھسل گئی ہے، بچہ پھسل گیا، امید ہے کہ بچہ کسی وقت جب اس کی تربیت صحیح ہے تو اللہ کے سامنے روئے گا، گڑگڑائے گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر ایمان سے چلا گیا کوئی بچہ ہمارا ہے بچی، تو بتائیے پھر اس کا کیا مداوا ہے؟ وہ کتنا بڑا نقصان ہے ایمان ہی سے چلا گیا. اور ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایمان سے ختم کر دو. اس لیے کتنی سینکڑوں بچوں کو اسی طریقے سے پسا پسا گئے، اور انہوں نے قانون بھی اس طریقے سے بنانے شروع کر دیا. آپ سمجھاتے ہیں مجھ سے زیادہ. اس لیے ہمیں خود ہی اپنے معاشرے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے سماج کی حفاظت کرنی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آج بھی بالکل پوری طرح سے آج کے حالات پر صادق آتی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کل تم لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہو کہ حضور کے زمانے میں ہم ان کو موبقات، مہلکات سمجھا کرتے تھے، اور تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو. پچاسوں کام ایسے ہمارے سامنے کہ ہم ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے، حالانکہ صحابہ کے زمانے میں وہی کام ہوتے، بزرگان تابعین کے زمانے میں وہی کام ہوتے، تو وہ ان کو بہت بڑی چیز سمجھتے، بہت بڑی بات سمجھا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یغار، اللہ کی غیرت بھی جوش میں آتی ہے، اللہ کی غیرت بھی جوش میں آتی ہے. اور اللہ کی غیرت اس وقت جوش میں آتی ہے جب کوئی شخص ایسے فعل کا ارتکاب کرے جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. یعنی بندہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے کوئی بھی بندہ، تو اب اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے. اور جوش آنے کا مطلب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. غیرت کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایسی چیز جس پر میں اپنا حق سمجھتا ہوں اس کو اگر کوئی لینے کی کوشش کرے، چھیننے کی، تو میرے اندر جو ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ اس نے کیسے میری چیز پر ہاتھ ڈال دیا، وہ جو جذبہ ابھرتا ہے اسی جذبے کا نام غیرت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو نافرمانی کا حق نہیں ہے میری، میں نے اس کو بنایا. جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس بندے نے نافرمانی کیوں کی، اسے کرنے کا حق ہی نہیں تھا، اسے کرنے کا حق ہی نہیں تھا. اسی کو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی غیرت بھی جوش میں آتی ہے. اور اللہ کی غیرت اس وقت جوش میں آتی ہے جب کوئی شخص ایسے فعل کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے. اگلی حدیث حضرت ابو یعلا یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابو یعلی شداد ابن اوس انصاری ایک صحابی ہے اور بڑے حلیم صحابی ہے. حلیم کا مطلب جانتے ہو؟ ان کو غصہ دلایا جائے تو بھی غصے میں نہ آئے, ایسا حلم تھا. اور ان کا حلم بہت مشہور تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی صحبت اٹھائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رہے ہیں. اور مدینہ میں جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے ان میں سے یہ بھی ہیں, ان کا پورا خاندان ایک ساتھ مسلمان ہو گیا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر انہوں نے بہت خدمت انجام دی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا. اچھا, ان کی ایک عادت بھی بتاؤں میں. ان کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی, یہ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتے تھے. سونے کے لیے لیٹ جاتے, پھر بےچین ہو کر اٹھتے, وضو کرتے, مصلے پہ آ جاتے, تھک جاتے تو پھر لیٹتے, پھر بےچین ہو کر ایک دم سے اٹھ جاتے اور مصلے پہ آ جاتے. اور پوری رات ان کی اسی طرح سے عبادت میں, رونے میں, دعا میں, مناجات میں گزارا کرتے تھے. اور صبح کو یہ کہتے تھے, اللہ تیری جہنم نے میرے اور میری نیند کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے, تیری جہنم کے خوف نے میرے اور میری نیند کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے, اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, تو جہنم سے حفاظت فرما. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو جنت پکی ہے, جنت بھی جنت الفردوس, اور یہ حضرات صحابی, اللہ بس جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر لکھا ہے, کہتے ہیں کہ بھائی دل میں کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے بڑے بڑے مقامات دے گا, بس اتنا بار بار خیال آتا ہے, دعا آتی ہے کہ اللہ بس جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے. اگر جہنم سے بچ گئے تو بس کامیاب ہے, بیڑا پار ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات بہت کچھ کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اور ہم کچھ نہیں کر کے سمجھتے ہم نے بہت کر لیا. تو یہ اتنے بڑے صحابی ہیں, حضور کی اتنی خدمت کی ہے انہوں نے, اور یہ کہ پوری پوری رات عبادت کرتے اور کہتے, یا اللہ بس جہنم سے بچا لو, بس مجھے جہنم سے بچا لو, اس جہنم کے خوف نے میری نیند کو اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ صحابی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے. الکیس کا سے کیسو سے عقل مند ہونا, عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے, حساب لیتا رہے, اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے یا برے کاموں میں لگا ہوا ہے. اگر اچھے کام میں لگا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اگر برے کاموں میں لگا ہوا ہے تو فوراً توبہ کرے. یہ عقل مند آدمی کی علامت ہے. اور اس کے لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ شام کو جب بستر پر جائے تو تھوڑی دیر سوچ لے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں, کتنے برے کام کیے ہیں. اچھے کام کیے تو شکر ادا کرے, اور وعدہ ہے شکر کرو گے تو توفیق ملے گی, اور اچھے کاموں کی توفیق ملے گی, اس لیے شکر کرے. اور دن میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, معافی مانگ لے, معافی مانگ لے, اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. اس لیے رات کو جب انسان سوئے نا, اپنا معاملہ بالکل صاف کر کے سوئے, موت آ جائے تو صاف, اس لیے کہ توبہ جب ہوتی ہے تو اللہ سب گناہ معاف فرما دیتے. تو رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر محاسبہ کر لو, اس کا فائدہ آپ بہت محسوس کریں گے. دن بھر سوچو کوئی غلط کام تو نہیں ہوا, اگر ہوا تو توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, اور اگر اچھا کام ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس شکر پہ بھی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مزید توفیق عطا فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. ہماری پوری تگو دو، بھاگ دوڑ، پوری ریاضت، پورا مجاہدہ، ساری محنت ہے بس اسی دنیا کے لیے. لیکن حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے بھی تیاری کرتا رہے، اس کی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو. فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها، عاجز وہ ہے جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہے. عاجز وہ ہے جو نفس کی، عاجز مطلب جو کسی کام کا نہیں ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور اللہ سے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کا خواہش مند رہے. مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کا اسیر ہے اور چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی دل میں آئے وہ پورا ہوتا رہے، جو کچھ بھی دل میں آئے پورا ہوتا رہے، ساری خواہشات اس کی پوری ہوں، ساری آرزوئیں اور تمنائیں اس کی پوری ہوں، سب کچھ مل جائے، جو مانگے رد نہ ہو، لیکن خواہشات نفسانی کا تابع ہے. فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اگلی ایک حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دین اسلام کا خلاصہ ہے، دین اسلام کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ اس کی تشریح میں انشاءاللہ آنے والی جمعرات میں کروں گا. اس کا مختصر مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. لایعنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ. تو انشاءاللہ یہ ذرا تفصیل طلب ہے، تشریح طلب ہے، آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ اس پر روشنی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے، شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے، کامل اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہم قدم قدم پر اصلاح کے محتاج ہیں. اے اللہ ہمیں کامل معرفت نصیب فرما دیجئے، کامل احسان نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجئے، اپنا درد اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنا انس نصیب فرما دیجئے، اپنی کامل اور شدید محبت نصیب فرما دیجئے. پاک پروردگار ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے، سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ سب سے بڑی ناشکری، یا اللہ سب سے بڑی ناشکری آپ کی نافرمانی ہے. اے اللہ ہم کو اس سے بچائیے، پیشانی پکڑ کر یا اللہ ہم کو بچائیے. ہمیں بچنا بڑا مشکل ہے اللہ، مگر آپ کو بچانا تو بہت آسان ہے اللہ. اللہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یا اللہ یہ دونوں ہمارے ساتھ میں ہیں، اور یا اللہ قدم قدم پر یا اللہ ان سے مقابلہ ہے، اور یا اللہ یہ ہم پر غالب آتے رہتے ہیں، اور ان کے غالب آنے کی وجہ سے ہم آپ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری اس غفلت کو یا اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنائیے، کامل صالحیت نصیب فرمائیے، ہم سب کے بچوں کا فیوچر بھی، مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ان کو بھی صالح نیک یا اللہ متقی پرہیزگار بنائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.